السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. خبروں سے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری ان نشریات کو سماعت فرمائیے. اور آئیے اب خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
صدر اشرف غنی کی پیشکش کے باوجود افغان طالبان کا جنگ بندی میں توسیع سے انکار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
حکومت نے عسکریت پسندوں کے خلاف سیکورٹی آپریشن، جسے رمضان میں معطل کر دیا گیا تھا، دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، اٹلی کے بحری محافظوں کا ایک جہاز جس پر تارکین وطن سوار تھے، اسپین کی ویلنشیا شہر کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا. مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے الفاظ خوش آمدید کے الفاظ کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا گیا. نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے. اور وینزویلا کے دارالحکومت میں ایک پرہجوم نائٹ کلب میں 17 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 8 بچے بھی شامل ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. مشرقی افغانستان میں ایک خود کش حملے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے. گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک مہلک حملے میں سرکاری فوجیوں اور طالبان باغیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جب وہ عارضی فائر بندی کے دوران عید الفطر کی خوشیاں منا رہے تھے. اتوار کے روز یہ حملہ ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں ہوا، جہاں سرکاری دفاتر واقع ہیں. یہاں بھی فوجی اور طالبان باغی مل کر عید الفطر منا رہے تھے. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ایک دن قبل جلال آباد کے مضافات میں گئے حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی تھی. اسی دوران افغان طالبان نے خبر رساں اداروں کو بتایا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ فائر بندی ختم ہونے کے بعد لڑائی دوبارہ شروع کر دیں گے. فائر بندی کی مدت آج اتوار کی رات ختم ہو گئی ہے. صدر اشرف غنی نے ایک پریس کانفرنس میں یک طرفہ طور پر اپیل کی تھی کہ فائر بندی میں اضافہ کر دیا جائے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
افغان طالبان نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز سے 3 روزہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اب اس میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی. فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے کہا ہے کہ جنگ بندی 17 جون کی رات ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد طالبان کی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ اس میں توسیع کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. واضح ہے کہ ہفتے کو افغان صدر اشرف غنی نے طالبان سے جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر توسیع کا اعلان کیا تھا. ادھر افغان طالبان نے مقامی کمانڈروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کو ان علاقوں میں جانے سے روکیں جو حکومت کے زیر کنٹرول ہیں. عید کے موقع پر طالبان کی طرف سے حکومت کی پیشکش کے جواب میں 3 روز کی جنگ بندی کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن ہفتے کو مشرقی صوبہ ننگرہار میں عید منانے والے طالبان کے ایک اجتماع کو خود کش بمبار نے نشانہ بنایا، جس میں 36 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے. اس خودکش حملے کے بعد اتوار کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ ننگرہار کے حملے کی طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے تمام جنگجوؤں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقامات اور اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں رہیں. طالبان کے ترجمان نے کہا کہ دشمن نے جنگ بندی کے اہم موقع کا غلط فائدہ اٹھایا اور ایسے واقعات ممکنہ طور پر پھر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے جنگجوؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ ہجوم اور اجتماعات سے دور رہیں. افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ کار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس عارضی جنگ بندی کی افغانستان میں امن کی کوششوں میں بہت اہمیت ہے.
دیکھیں، اس کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ اس لیے بھی تھی یا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی طالبان نے جنگ بندی نہیں کی، حالانکہ کچھ آفریں ہوئی تھی. تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ افغان حکومت کے یونیلیٹرل فیصلہ سیز فائر والا، اس کو طالبان نے بھی اچھا جواب دیا اور 3 دن کے لیے فائر بندی کر لی. اور پھر ان کے ویڈیو بھی آ گئے ننگرہار میں اور دوسرے جگہوں میں، حکومتی فورسز افغانستان کے اور طالبان آپس میں مل رہے ہیں، سیلفیز بنا رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا اچھا میسج جا رہا ہے افغانی عوام کو.
ایاز وزیر نے کہا کہ ننگرہار میں خود کش حملے سے ممکنہ طور پر دونوں فریقوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے.
جو خود کش حملہ ہوا جس کا دعویٰ میرا خیال ہے داعش نے کیا ہے. اس پہ میرا خیال ہے دونوں طرف کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہوگی. حکومتی ادارے شاید یہ سمجھتے ہوں کہ طالبان کے کسی گروپ نے کیا ہے, انلیس دے آر کنوینسڈ کہ داعش نے کیا ہے, اور طالبان یہی سوچتے ہوں گے کہ حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ طالبان اور حکومت کی صلح ہو جائے, تو یہ ڈیریل کر بدگمانی کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں.
ادھر افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں اتوار کو بھی ایک خودکش حملہ ہوا جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے. ملک میں 3 روزہ جنگ بندی کے دوران ننگرہار میں ہونے والا یہ دوسرا خودکش حملہ تھا. حکام کے مطابق اتوار کو خودکش دھماکہ جلال آباد میں صوبائی گورنر کے دفتر کے باہر ہوا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغان حکومت کے ساتھ طالبان کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق تفصیل بتاتے ہیں.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتنیو گوترس نے افغان حکومت کی طرف سے طالبان کے ساتھ جنگ بندی میں یک طرفہ توسیع کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں سیکرٹری جنرل نے طالبان پر بھی زور دیا کہ وہ افغان عوام کی طرف سے امن کی خواہش اور آواز پر توجہ دیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان تنازع کا حل صرف تمام فریقوں کی شمولیت سے سیاسی مذاکرات ہی کے ذریعے ممکن ہے. صدر اشرف غنی نے ہفتے کو افغان طالبان کی طرف سے جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر توسیع کا اعلان کیا تھا. صدر اشرف غنی نے ٹی وی پر خطاب میں کہا تھا کہ افغان حکومت طالبان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے. جنگ بندی کے اعلان کے بعد عید الفطر کے موقع پر ملک کے کئی علاقوں بشمول کابل میں طالبان کو افغان عہدیداروں کے ہمراہ دیکھا گیا, جسے امن کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دیر پا امن کے لیے اقوام متحدہ افغان حکومت اور تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ امن کی کوششوں کو پٹڑی سے نہ اترنے دیں, اور ساتھ ہی ننگرہار صوبے میں عید کے اجتماع پر حملے کی بھی مذمت کی. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع اور امن مذاکرات جاری رکھنے کی پیشکش کی حمایت کا اعلان کیا تھا. عید الفطر کے موقع پر پیغام میں مائک پومپیو نے کہا تھا کہ جیسے صدر اشرف غنی نے افغان عوام سے خطاب میں امن کی بات چیت کی اہمیت اجاگر کی, امریکہ ان مذاکرات کی حمایت اور سہولت کاری پر تیار ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان عید کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی میں افغان حکومت نے توسیع کا اعلان کیا ہے, لیکن اطلاعات کے مطابق طالبان اس کے لیے تیار نہیں. اس سلسلے میں ایک خصوصی رپورٹ ابھی ہم آپ کو سنوائیں گے جسے تیار کر رہے ہیں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری. آئیے اب آپ کو دلی لیے چلتے ہیں, جہاں سہیل انجم کا کہنا ہے کہ بھارت کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عید کے بعد معمول کی سیکیورٹی کارروائیاں جاری کی جا رہی ہیں. واضح رہے کہ رمضان کے دنوں میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے عارضی طور پر سیکیورٹی کارروائیوں کو معطل کر دیا تھا. تفصیلات پیش ہیں.
حکومت نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف سیکورٹی آپریشن, جو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں معطل کر دیا گیا تھا, دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس نے اس فیصلے کے لیے عسکریت پسندوں کی جانب سے تشدد اور ہلاکتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ٹویٹر پر اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وادی میں دہشت گردی اور پرتشدد وارداتوں کو روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں. خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی درخواست پر 17 مئی کو فائر بندی یا سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں روک دینے کا اعلان کیا گیا تھا. وزیر داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ کشمیر کے امن پسند عوام کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا تھا, تاکہ ماہ رمضان میں انہیں کوئی دشواری نہ ہو. مشتعل کرنے والی وارداتوں کے باوجود اس فیصلے کو مؤثر انداز میں نافذ کیا گیا, اور اس دوران سیکورٹی فورسز نے قابل ذکر تحمل کا مظاہرہ کیا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا پورے ملک میں خیر مقدم کیا گیا تھا. توقع تھی کہ اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر شخص تعاون دے گا, لیکن جہاں سیکورٹی فورسز نے تحمل کا مظاہرہ کیا, وہیں سیویلین اور سیکورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے حملے جاری رہے, جس کی وجہ سے اموات ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے. خیال ہے کہ گزشتہ 17 برسوں میں پہلی بار سیکورٹی فورسز کے آپریشن کو معطل کیا گیا تھا. ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت فائر بندی کی مدت میں توسیع کرے گی, گی، لیکن ایک فوجی جوان اورنگزیب کے اغوا اور ہلاکت اور سری نگر کے ایک سینئر صحافی شجاعت بخاری کے قتل کی وارداتوں نے نئی دہلی کو پسو پیش میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جمعرات کے روز ایک اہم میٹنگ کی، جس میں وادی کی صورتحال پر غور کیا گیا اور اس کا جائزہ لیا گیا کہ کیا سیکورٹی آپریشن کو معطل رکھنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس ایک ماہ کے دوران کنٹرول لائن پر 18 عسکریت پسند اور دہشت گردوں کی کارروائیوں میں 3 پولیس جوان ہلاک ہوئے، 17 سیکورٹی جوانوں سمیت 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے اور دہشت گردوں کی جانب سے متعدد حملے کیے گئے۔ اس ہفتے میں بھی کئی وارداتیں ہوئیں۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں نماز عید کے بعد سویلین اور پولیس کے مابین ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک 20 سالہ نوجوان ہلاک، اور جمعہ کے روز پلوامہ میں احتجاج کے دوران آرمی کی فائرنگ میں ایک نوجوان مارا گیا۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے فائر بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا، تاہم فیصلہ واپس لینے پر ان کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ عسکریت پسند تنظیموں اور علیحدگی پسند سیاستدانوں کی جانب سے نہ پہلے کوئی رد عمل ظاہر کیا گیا تھا اور نہ ہی اب کیا گیا۔ فائر بندی کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے سری نگر کا دورہ کیا تھا اور عسکریت پسندوں کی سفر میں شامل ہو جانے والے نوجوانوں سے تشدد کا راستہ ترک کر کے امن اور عزت کی زندگی گزارنے کی اپیل کی تھی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور ان کے باغی وزیر داخلہ کے درمیان نقل مکانی کی پالیسی پر اختلاف رائے کمزور حکومتی اتحاد کو خطرہ لاحق کر رہا ہے، جو اس سال کے اوائل میں سخت مذاکرات کے بعد قائم ہوا۔ جرمن چانسلر کے 13 سالہ اقتدار کو خطرہ ہوگا اگر بیویریا میں قائم کرسچن سوشل یونین کے رکن ہوسٹ سیوفرڈ کی جانب سے وکیل کے مرکل کے احکامات کی حکومت دولی کرتے ہوئے سرحدی محافظوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جرمنی کی سرحدوں پر آنے والے تارکین وطن کو واپس کر دیں۔ کرسچن سوشل یونین اتحاد کا حلیف ہے۔ چانسلر اور وزیر دونوں میں سے کوئی بھی اتوار کے روز مصالحت پر آمادہ نظر نہیں آیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے کہ مرکل کو سیہوفر کو برطرف کرنا ہوگا، اور اگر وہ تارکین وطن کو واپس کرنے کی دھمکی پر عمل درآمد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اتحاد ختم ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر نئے انتخابات کرانا ہوں گے۔ ادھر اٹلی کے بحری محافظوں کا ایک جہاز جس پر تارکین وطن سوار تھے اسپین کے والنشیا بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے گھر میں خوش آمدید کے الفاظ کے ساتھ ان تارکین وطن کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ تارکین وطن تھکے ماندے اور دباؤ کا شکار ہیں۔ والنشیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایکویریس بحری جہاز پر سوار تارکین وطن میں 450 مرد اور 80 عورتیں شامل ہیں، جن میں سے 7 خواتین حاملہ ہیں۔ ان میں 10-11 ایسے بچے بھی ہیں جن کی عمر 13 سال سے کم ہے، جبکہ 89 عمر ہیں۔ اسپین کے نئے وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی المیوں کو روکنے میں مدد کرنا اور انسانی حقوق کے تحت ان لوگوں کو ایک محفوظ بندرگاہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ والنشیا کے میئر نے کہا کہ اٹلی کی طرف سے ایکویریس جہاز کو قبول نہ کرنا غیر انسانی قدم تھا۔ یمن میں حکام نے بتایا ہے کہ سعودی زیر قیادت فورسز نے باغیوں کے زیر تسلط ساحلی شہر حدیدہ کے ہوائی اڈے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یمن کی جلا وطن حکومت کی وفادار فوج نے ہفتے کے روزے ایک بیان میں کہا کہ اب انجینئرز ان بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہوتی باغی یہاں لگا کر گئے تھے۔ ہوتیوں نے ہوائی اڈے کا قبضہ چھن جانے کے بعد فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یونان اور مقدونیا کے وزرائے خارجہ نے مقدونیا کا نام تبدیل کرنے کے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بلقان کی اس چھوٹی سی مملکت میں اس معاہدے کے تحت اس کا نام بدل کر ریپبلک آف نارتھ میسیڈونیا ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایزابل چوچولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
یونان کے وزیر خارجہ نکوس کوٹسکس اور مقدونیا کے نکولا ڈیمیٹروف نے اتوار کو پیسپا لیک ڈسٹرکٹ میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے، جو دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم اتوار کو ہونے والی دستخطوں کی اس تقریب میں موجود تھے، جس کے بعد اب بلقان کی اس چھوٹی سی مملکت کا نام بدل کر ریپبلکن آف نارتھ میسیڈونیا ہو جائے گا۔ یورپی یونین کے عہدیدار اور مقدونیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی میتھیو نیمٹس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اقوام متحدہ کے سفیر نے کہا،
The process has been long, difficult. But I think working out these problems over a long period of time has resulted in an agreement that really is fair, honorable,
وہ کہہ رہے ہیں یہ عمل طویل اور دشوار تھا, تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کے لیے طویل عرصے تک کام کرنے کا نتیجہ ایک ایسے سمجھوتے کی شکل میں سامنے آیا ہے جو حقیقتاً انصاف پر مبنی, قابل احترام اور قابل عمل ہے. یہ صرف ان دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ہی نہیں بلکہ خطے کے لیے, یورپ کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے اس بات کی ایک مثال ہے کہ دو پڑوسی ملک اگر کسی مسئلے پر حقیقتاً مل کر کام کریں تو وہ اسے حل کر سکتے ہیں. سامعین, اب دونوں ملکوں کے قانون سازوں کو اس معاہدے کی توثیق کرنی ہے جس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. مقدونیہ کی جانب سے نام کی اس تبدیلی پر اتفاق کے بدلے یونان نیٹو اور یورپی یونین میں مقدونیہ کی رکنیت کا راستہ روکنا ختم کر دے گا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آسٹریلیا میں قومی سلامتی کے خدشات کی بنا پر امکان ہے کہ چینی ٹیلی کام کمپنی ہووے وی کو 5G موبائل وائرلیس منصوبے سے روک دیا جائے گا. مقامی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس ذرائع کا خیال ہے کہ چینی کمپنی سائبر جاسوسی کا خطرہ بن سکتی ہے. تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اس اقدام سے آسٹریلیا اور اس کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے فل مرسر کی رپورٹ مبشر علی زیدی سے سنیے.
آسٹریلیا کے اخبار دا فائنینشیل ریویو نے خبر دی ہے کہ ہووے کو جدید موبائل فون نیٹ ورک قائم کرنے میں تعاون سے روک دیا جائے گا. اخبار کے مطابق انٹیلیجنس اداروں نے وفاقی وزراء کو خبردار کیا ہے کہ چینی حکومت سے مشتبہ رابطے رکھنے والی کمپنی کو قومی اہمیت کے منصوبے میں شامل ہونے کی اجازت دینے سے سیکیورٹی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. آسٹریلوی حکومت نے اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, لیکن اٹرنی جنرل کرسٹوفر پورٹر نے کہا ہے کہ حساس منصوبوں سے کمپنیوں کو دور رکھنے کے لیے قوانین موجود ہیں. ایسا طریقہ کار موجود ہے اور اس کا جواز ہے کہ قومی سلامتی کی بنیاد پر ایک کمپنی یا کئی کمپنیوں کو کسی منصوبے سے روک دیا جائے. یہ تھے اٹرنی جنرل کرسٹوفر پورٹر کے الفاظ. اسی قسم کے خدشات تھے جن کی وجہ سے آسٹریلیا نے ہووے کو 2012 میں نئے براڈ بینڈ نیٹ ورک سے روک دیا تھا. چینی ٹیلی کام کمپنی کا اصرار ہے کہ اس کا بیجنگ حکومت سے کوئی تعلق نہیں. ہووے آسٹریلیا کے چیئرمین جان لارڈ کہتے ہیں کہ کمپنی 5G منصوبے کے بارے میں آسٹریلوی حکومت سے بات کر رہی ہے. حکومت کے اہلکاروں نے کوئی خاص خدشات کا اظہار نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ 5G کیسے بنایا جاتا ہے, 4G سے کیا مماثلت ہوتی ہے, ہووے کیسے 5G کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے. لہٰذا ہم سے ایسے خدشات کا اظہار نہیں کیا گیا جیسا میڈیا بیان کر رہا ہے. یہ تھے جان لارڈ کے الفاظ. اس سے پہلے ہووے جنوبی بحر الکاہل کے ملک سولومن آئی لینڈز اور سڈنی کے درمیان 4,000 کلومیٹر کیبل بچھانے کے منصوبے سے بھی محروم ہو چکی ہے, اور اس کا سبب بھی انٹیلیجنس اداروں کی غیر معمولی مداخلت تھی. انہیں تشویش تھی کہ ایک چینی کمپنی آسٹریلیا کے انٹرنیٹ نظام تک رسائی حاصل کر رہی تھی. آسٹریلوی حکومت اپنی پارلیمان میں غیر ملکی مداخلت کے قوانین منظور کرانا چاہتی ہے تاکہ افراد اور حکومتوں کی مبینہ مداخلت روکی جا سکے. یہ اقدام آسٹریلیا کے اندرونی معاملات میں چین کے اثر انداز ہونے کے خدشات پر کیا جا رہا ہے. اس ماہ کے شروع میں آسٹریلوی ذرائع ابلاغ نے مبینہ طور پر انتہائی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے الزام لگایا تھا کہ چین نے گزشتہ عشرے کے دوران آسٹریلیا کی سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, بلکہ حکومت میں ہر سطح پر بھی ایسی کوشش کی. چینی حکام جواب میں آسٹریلیا پر چین مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ایل کے ساتھ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے سمجھوتے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت پیانگ یانگ کی طرف سے جوہری تجربات اور راکٹوں کی لانچ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. نائجیریا کے شمال مشرقی ریاست بورنو میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے. وینزویلا کے دارالحکومت میں ایک پرہجوم نائٹ کلب میں 17 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 8 بچے بھی شامل تھے. وہاں لڑائی کے دوران آنسو گیس کا ایک کنستر دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی. نکاراگوا کے دارالحکومت میں بوتل بم یا پیٹرول بم کے 2 مختلف حملوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی سنیے.
چہرے پر نقاب چڑھائے حملہوروں نے ایک گھر پر مولوٹوو کاک ٹیل یعنی پیٹرول بم پھینکا جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. بم حملے کے بعد آگ کے شعلوں نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پڑوسیوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تاکہ گھر میں موجود افراد کو بچایا جا
سکے.
ایک پڑوسی جوزف لوپز بتا رہی ہیں کہ ہم نے انسانی طور پر جو کچھ ممکن تھا کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ہمیں نہیں کرنے دیا. ہم پر پیراملٹری نے ہلا بول دیا اور گولی بھی چلائی. یہ ثبوت دیکھیے. پولیس والے پیراملٹری کے لوگوں کے ساتھ تھے جو سینڈی نسٹا کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہم نے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کی جو ہمارے اختیار میں تھا، لیکن ہم مدد نہیں کر پائے. ہم نے متاثرہ افراد کو اور بچوں کو بچانے کی کوشش کی. وہ معصوم تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا. حملے کا نشانہ بننے والے گھر میں زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے آتش زنی کا الزام ان پیراملٹری آفیسرز پر عائد کیا جو صدر ڈینیل اورٹیگا کے وفادار ہیں. تاہم پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق جرائم پیشہ جتھوں سے ہے. ایک اور حملے میں نیشنل پولیس کے مطابق میونسپل ورکروں، پولیس اور مقامی شہریوں کو ہدف بنایا گیا. یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب وہ مینگوا میں ایک چوک سے رکاوٹیں ہٹا رہے تھے. تشدد کا یہ تازہ ترین واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب نکاراگوا کی حکومت اور سول سوسائٹی کے گروپ تشدد کے خاتمے پر متفق ہو چکے ہیں، اور حکومت مخالف حالیہ مظاہروں کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی ٹاسک فورس کو ملک میں داخلے کی اجازت پر بھی اتفاق کرتے ہیں. ان حالیہ مظاہروں میں 170 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپی ملک آسٹریا نے ہفتے کو جرمنی سے اس کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے اپنی کمپنیوں اور وزارت سمیت تقریباً 2000 اہداف کی جاسوسی کی خبروں کی وضاحت طلب کر لی ہے. مزید جانتے ہیں ایزابیلا کوکولی کی رپورٹ میں اسفر امام سے.
آسٹریا کے صدر الیگزینڈر سنڈیز بیلن نے واقعے کی مذمت کی ہے. وہ کہتے ہیں،
Grundsätzlich möchte ich sagen, ein Ausspähen unter befreundeten Staaten ist nicht nur unüblich und unerwünscht, das ist nicht akzeptabel.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ میں کہوں گا کہ دوست ممالک کے درمیان یہ صرف غیر معمولی اور غیر ضروری واقعہ نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے اور بالآخر ان ممالک کے درمیان قائم فطری اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا. اطلاع ہے کہ جرمنی کی وفاقی خفیہ ایجنسی بی ڈی این نے آسٹریا کی بیشتر اہم کمپنیوں اور بینکوں کو ہدف بنایا، اور چانسلری اور مختلف وزارتوں کے فون نمبر بھی حاصل کیے. آسٹریا کے چانسلر زیباستین کرتس کا کہنا ہے،
Wir sind beide Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass 2016 sich die gesetzlichen Regelungen in Deutschland...
وہ کہنے کہ ہم دونوں یورپی یونین کے ممالک ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ واضح کرنا اہم ہے کہ 2016 میں جرمنی میں قوانین تبدیل ہوئے. جس طرح کی خبر ہے، اگر الزامات درست ہیں تو یہ سب کچھ 10 برس پہلے ہوا تھا، لیکن یقیناً یہ بہت بڑا واقعہ ہے. 10 برس پہلے سب کچھ تھا، لیکن پڑوسی شراکت دار اور یورپی یونین کی ریاستوں کی جاسوسی کرنے کا حق نہیں تھا. صدر سنڈیز بیلن اور آسٹریا کے چانسلر زیباستین کرتس اخبار ڈیر اسٹینڈرڈ اور پروفیل میگزین کی ان خبروں پر ردعمل دے رہے تھے جس میں آسٹریا میں بی ڈی این کی جانب سے 1999 سے 2006 کے درمیان بنائے گئے مبینہ اہداف کی فہرست جاری کی گئی تھی. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ماسکو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھا دینے سے عارضی طور پر دہشت گردی کی کارروائی کے خدشات پیدا ہوئے، کیونکہ روس ورلڈ کپ مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن یہ واقعہ حادثاتی ثابت ہوا. ماسکو حکام نے کہا کہ ڈرائیور کی گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی جب وہ راہگیروں پر چڑھ دوڑا اور 7 افراد زخمی ہو گئے. رائٹرز خبر رساں ادارے کی اطلاع کے مطابق ڈرائیور زیر حراست ہے. وہ نشے میں نہیں تھا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سو گیا تھا. یہ حادثہ یورپ کے دوسرے شہروں میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے مشابہ تھا، جس میں ڈرائیور نے جان بوجھ راہگیروں کو کچلنے کی کوشش کی تھی. دہشت گردی اور ہراساں کیے جانے کے ڈر کے پیش نظر امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو روس کے سفر سے متعلق انتباہ جاری کرتے ہوئے پروگرام پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا. سفر کے بارے میں انتباہ ہفتے کو جاری کیا گیا، ایسے میں جب روس ملک بھر کے 11 مقامات پر عالمی کپ کے کھیلوں کی میزبانی کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا کہ روس نے اپنے ملک میں امریکی سفارتکاروں کی تعداد کم کر دی ہے، جس کے باعث امریکی شہریوں کو خدمات کی فراہمی کی امریکی حکومت کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ہم نے خبروں کے آغاز میں بتایا تھا کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان عید کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی میں افغان حکومت نے توسیع کا اعلان کیا، لیکن طالبان اس کے لیے تیار معلوم نہیں ہوتے. اس سلسلے میں فری کین کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے امریکی اسکالر اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر ماربن وائن بام، افغان صحافی اور تجزیہ کار انیس الرحمان اور افغان امور کے پاکستانی ماہر عقیل یوسف زئی سے بات کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے.
افغانستان میں 3 دن کی جنگ بندی کے اختتام پر کابل حکومت کی جانب سے اس میں توسیع کے یک طرفہ اعلان اور امن مذاکرات کی پیشکش کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سراہا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق طالبان نے اس میں توسیع سے اتفاق نہیں کیا ہے. تاہم اسلام آباد، کابل اور واشنگٹن میں تجزیہ کاروں اور ماہرین کا خیال ہے کہ 3 دن کی جنگ بندی سے ایک بہتر ماحول بن گیا ہے جس میں پیش رفت کے امکانات روشن ہیں. ممتاز امریکی تجزیہ کار اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر وائن بام کا کہنا ہے کہ 3 دن کی اس جنگ بندی سے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھیں. انہوں نے کہا
There was a lot of wishful thinking about what the ceasefire was going to do. As is so frequently the case, people
اس بارے میں لوگوں نے بڑی توقعات وابستہ کر لی تھی کہ جنگ بندی سے ایک دم بہت فائدہ ہوگا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ بندی ہوگی اور پھر اس میں توسیع بھی ہو جائے گی، لیکن طالبان نے شروع ہی سے کہا تھا کہ ان کی جنگ بندی حکومت کیا کہہ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے اس سے قطع نظر ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، اور طالبان یہ تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ کام ان کے کہنے کے مطابق ہوگا نہ کہ حکومت کے کہنے کے مطابق. جب ڈاکٹر وائن بام سے سوال کیا گیا کہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ امریکہ براہ راست بات چیت کرے تو اس میں کیا قباحت ہے، تو انہوں نے کہا
talking to them directly means as far as Kabul government is concerned that they're going behind the back of the Kabul government.
ان سے براہ راست بات کرنے کا مطلب جہاں تک کابل حکومت کا تعلق ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے. ہرچند کہ امریکہ ایک بڑا فریق ہے، لیکن طالبان کی جانب سے کابل حکومت سے بات چیت کرنے سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کابل حکومت کو جائز نہیں سمجھتے، اور یقیناً ان شرائط پر کابل حکومت تبادلہ خیال نہیں چاہے گی. یہ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بام. ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار انیس الرحمان نے کہا کہ کل ننگرہار میں اور آج جلال آباد میں جو دھماکے ہوئے جن میں بہت سے لوگ مارے گئے، اس سے یقیناً لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی قوتیں موجود ہیں جو افغان امن کے عمل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کی اطلاعات کے بارے میں کہا
ابھی جو ذبیح اللہ مجاہد ان کی طرف سے جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے طالبان کی طرف سے کہ ہم مزید جو ہے ایکسٹینشن نہیں کروائیں گے سیز فائر کی، لیکن افغان گورنمنٹ نے جو ہے جو ہماری معلومات ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ جو مقامی لوگ ہیں ان کے مشران ہیں افغان کے بڑے جو ہے ان کو کہا ہوا ہے، ان کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور طالبان مشران کے ساتھ جو ہے بات چیت کر لیں اور ان سے جو ہے ان کو کنوینس کر لیں، کیونکہ یہ ڈیمانڈ اب جو ہے ہماری نہیں رہی ہے، یہ ڈیمانڈ جو ہے افغان حکومت کی نہیں رہی اور نہ ہی یہ ڈیمانڈ جو ہے امریکیوں کی ہے، یہ ڈیمانڈ جو ہے افغان عوام کی ہے.
ان کا کہنا تھا کہ افغان عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ بندی جاری رہے اور امن قائم ہو، اور طالبان یقیناً عوام کے دباؤ میں آئیں گے. افغان امور کے ایک اور ماہر عقیل یوسفزئی نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. ان کا کہنا تھا
میرے خیال میں اس جانب پیش قدمی کی اطلاعات ہے، مختلف لوگوں کے درمیان مذاکرات اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، اس میں پاکستان اور چائنا کا بھی ایک کردار ہے، امریکہ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں طالبان کے لیے چونکہ وہ ایک ریزسٹنس فورس رہی ہے اور ان کے چند مطالبات ہیں جس میں امریکن اور جو نیٹو انخلا ہے وہ بنیادی مطالبہ ہے، تو میرے خیال میں یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ توسیع دیں گے. البتہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کو یہاں تک ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ختم ہو رہی ہے، بلکہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہو رہی ہے اور اس میں مختلف لوگوں کے درمیان رابطے بھی جا رہی ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ افغان طالبان بھی 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں سے 1 دھڑا نرم ہو ہے. ان کے الفاظ
افغان طالبان میں 2 بڑے دڑے ہیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہے، ایک نسبتاً نرم خو ہے، وہ وائلنس کو اس کا پسند نہیں کرتا ایک گروپ. ان حملوں کو جبری صاحب جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے ریئیکشن کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو ادراک بھی تھا، اندازہ بھی تھا کہ اس کا کوئی ریئیکشن آئے گا. تو ہمیں ان حملوں کو مذاکرات یا یہ جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے سیز فائر کا، اس سے زیادہ اس ڈرون حملے کے نتیجے میں دیکھنا چاہیے. تو جو میرا تجزیہ ہے یا میرا اندازہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر جو اکثریتی طالبان کمانڈرز ہیں وہ سیز فائر یا ایک مذاکراتی عمل کے حامی ہیں.
یہ تھے عقیل یوسف زئی, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. مشرقی افغانستان میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے. گزشتہ روز اس علاقے میں ایک مہلک حملے میں سرکاری فوجیوں اور طالبان باغیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ عارضی فائر بندی کے دوران عید الفطر کی خوشیاں منا رہے تھے. اتوار کے روز یہ حملہ ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں ہوا, جہاں سرکاری دفاتر واقع ہیں. یہاں بھی فوجی اور طالبان باغی مل کر عید الفطر منا رہے تھے. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. ایک روز پہلے جلال آباد کے مضافات میں کیے گئے حملے میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہوئے تھے, جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی تھی. اسی دوران افغان طالبان نے خبر رساں اداروں کو بتایا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ فائر بندی ختم ہونے کے بعد لڑائی کا دوبارہ آغاز کر دیں گے. فائر بندی کی مدت آج اتوار کی رات ختم ہو رہی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے خواجہ سراؤں کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے اجرا کے معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے اور متعلقہ حکام کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان کی چیف جسٹس ثاقب نثار نے خواجہ سرا برادری کے بعض افراد کو قومی شناختی کارڈ مبینہ طور پر جاری نہ کرنے کے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کی سماعت آئندہ پیر کو لاہور میں کرنے کا کہا ہے. چیف جسٹس نے اس معاملے کا نوٹس عید کے موقع پر لاہور میں نفسیاتی مریضوں کے لیے قائم ایک غیر سرکاری ادارے فاؤنٹین ہاؤس کے دورے کے دوران اس وقت لینے کا کہا جب خواجہ سرا برادری کے بعض افراد کی طرف سے یہ شکایت کی گئی کہ انہیں قومی شناختی کارڈز کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق چیف جسٹس نے اس معاملے پر وضاحت کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کے عہدیداروں کو پاکستان کی خواجہ سرا برادری ایک عرصے سے قومی شناختی کارڈز کے حصول کی راہ میں حائل قانونی اور انتظامی مسائل کو اجاگر کرتی آ رہی ہے. اگرچہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ قوائف کے قومی ادارے نادرا نے انتظامی سطح پر بھی کئی اقدامات کیے ہیں, تاہم بعض سماجی مسائل کی وجہ سے ابھی خواجہ سرا برادری کے لیے شناختی کارڈز کا حصول ایک مشکل امر ہے. خواجہ سرا برادری کے حقوق کے لیے سرگرم قمر نسیم نے کہا کہ خواجہ سرا برادری کے لیے شناختی کارڈز کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مطلوبہ دستاویزات کے مجاز حکام سے تصدیق کروانا ہے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
لیکن اس صورت میں جب وہ انٹائر ایک نیا شناختی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت یا کاغذ موجود نہیں ہوتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نادرا کے آفیشل کی طرف سے ہچکچاہٹ کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ عموماً جب کاغذات دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے اور وہ کمپلسری ہے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کہ وہ ستارہ گریڈ کے کسی افسر سے اس کاغذات کی تصدیق کروا کر لائیں, جو خواجہ سراؤں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ان کے علاقے میں, ان کے احباب میں یا جاننے والوں میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہوتا جو کہ 17 گریڈ کا آفیسر ہو اور ان کے شناختی کارڈ کا تصدیق کر سکے.
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے خواجہ سرا برادری کے افراد کے لیے شناختی کارڈز کے حصول کے معاملے کا نوٹس ایک ایسے وقت لیا ہے جب پاکستان میں متعدد خواجہ سراؤں نے آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. قمر نسیم نے اس بابت بات کرتے ہوئے کہا,
قریباً 13 خواجہ سراؤں نے اس بار الیکشن میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا. اس وقت تک میری معلومات کے مطابق 6 خواجہ سرا ہیں پورے پاکستان سے جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. بہت سارے خواجہ سرا تھریٹس کی وجہ سے اور فیسز کی وجہ سے بھی, کہ جو پچھلے الیکشن کے اندر جو فیس 2000 روپے تھی اس کو بڑھا کر صوبائی اسمبلی کے لیے 20,000 اور جو قومی اسمبلی کی نشست کی فیس تھی جو کہ 3,000 تھی الیکشن کمیشن نے اس کو بڑھا کر 3,000 سے 30,000 کر دیا. تو بہت سارے جو خواجہ سرا تھے وہ تو یہ فیس بھی جمع نہ کروا سکے کیونکہ ان کی اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ 30,000 روپے کی رقم جو ہے وہ بطور فیس جو ہے جمع کرا سکتے.
بعض مبصرین نے خواجہ سراؤں کی طرف سے الیکشن کے عمل میں حصہ لینے کو ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی عمل کا حصہ بن کر وہ اپنے حقوق کے لیے سرگرم کردار ادا کر سکیں گے. قمر نسیم نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے کثیر مالی وسائل درکار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے بقول خواجہ سرا امیدواروں کے لیے اپنی مہم مؤثر طور پر چلانا ممکن نہیں ہوگا. اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین اور ملک کے دیگر محروم طبقات کی طرح خواجہ سراؤں کے لیے بھی قانون ساز اداروں میں مخصوص نشستوں کے تحت کوٹا مقرر کیا جائے. حالیہ سالوں میں خواجہ سرا برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ملک میں نہ صرف کئی قوانین وضع کیے گئے بلکہ انہیں درپیش سماجی مشکلات کے ازالے کے لیے حکومت نے انتظامی سطح پر بھی کئی اقدامات کیے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ اسلام آباد.
بھارت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عید کے بعد معمول کی سیکیورٹی کارروائیاں جاری کی جا رہی ہیں. واضح رہے کہ رمضان کے دنوں میں بھارتی سیکیورٹی فوجوں نے عارضی طور پر سیکیورٹی کارروائیوں کو معطل کر دیا تھا. اس سال امریکہ میں ہونے والے وسط مدت انتخابات کئی لحاظ سے اہم ہے کیونکہ کانگریس میں کسی بھی جماعت کی عددی برتری ملک کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتی ہے. اس کے بارے میں نخبت ملک کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
امریکہ میں 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی شعلہ بیانی، ان کے بار بار بدلتے ہوئے مزاج اور میڈیا کی جانب ان کا رویہ کسی سے بھی چھپا نہیں رہا. سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال اور ٹویٹر پر ان کے ملکی اور غیر ملکی معاملات پر تبصرے اور بیانات وقت کی قید سے آزاد ہیں. وہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ٹویٹر پر کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر حال ہی میں محکمہ انصاف کی جانب سے ہلری کلنٹن کی ای میلوں کی چھان بین سے متعلق انسپیکٹر جنرل کی جاری کردہ نئی رپورٹ کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جیمز کومی کو معطل کر کے انہوں نے ملک کی زبردست خدمت کی ہے. امریکی صدر کی حیثیت سے سامنے آنے والے اس قسم کے بیانات ایک بات واضح کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سابق صدر باراک اوباما اور باقی امریکی سابق صدور کے برعکس ملکی اور غیر ملکی معاملات پر بات چیت کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر فیضان حق کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا کا استعمال ہمیشہ بہت تخلیقی انداز میں کیا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پروفیسر فیضان نے کہا،
جو ایجنڈا ہے وہ جو کہ کس بات پہ بات ہونی ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیشین کے کہ ایجنڈا جو ہے اور اس کے بارے جس کے بارے میں گفتگو ہونی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل بیس ہے اس کے ساتھ بہت اچھا رابطہ رکھا ہے اور ان کو مووڈ رکھا ہے، ان کو موٹیویٹڈ رکھا ہے. وہ ان کے ساتھ ریلی اپ ہوئے ہوئے ہیں، ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور یہ ایک سیاسی طور پہ ایک انتہائی عقل مندی کی نشانی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. البتہ جو اکثریت ہے اس کو اپروو نہیں کرتے.
امریکی صدر کا ایجنڈا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور کسی تیسرے شخص کو اس میں شامل نہ کرنا آئندہ آنے والے وسط مدتی انتخابات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی نژاد امریکی صحافی مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی. انہوں نے کہا،
تو ایک ووٹر کے حصے سے میں دیکھوں تو مجھے بڑی تقویت ہوگی. صاحب، میں نے جس وعدے کے اوپر صدر کو ووٹ دیا تھا اس بات پر قائم ہے اور وہ اس پہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے. لیکن جو اس میں نقصان ہے کہ سیاست جو ہے وہ یعنی صرف اپنے حامیوں کو مزید مضبوط بنانے کا نام نہیں، سیاست جو ہے وہ تو مفاہمت کا نام ہے.
امریکہ کی جانب سے حال ہی میں یورپی ممالک سمیت کینیڈا، میکسیکو اور اب چین پر محصولات عائد کیے گئے ہیں، جس کے بعد ان ممالک کے ساتھ امریکہ کی ایک تجارتی جنگ چھڑ گئی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی معیشت کے بارے میں صدر ٹرمپ کو زیادہ خبردار ہونا پڑے گا. مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ یہ تصور غلط ہے کہ امریکی معیشت اس وقت مضبوط ہے.
جس دن بھی یہ قسم کا فیصلہ کرتے ہیں محصولات کا، اس روز اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے.
پروفیسر فیضان حق کے مطابق امریکی معیشت مضبوط ہو یا نہ ہو، امریکی صدر کے ووٹ بینک میں ایسے لوگ ہیں جو براہ راست امریکی معیشت سے جڑے ہیں، اور وہ ووٹ بینک امریکی صدر کے ساتھ اب بھی کھڑا ہے.
پریزیڈنٹ ٹرمپ جس بیس کو لے کر آگے بڑھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ورکنگ کلاس سے ہیں، جو مینوفیکچرنگ کی جو سیکٹر ہے اکانومی کا اس سے ان کا تعلق تھا، اور جو کنزرویٹو تھے جن کا خیال تھا کہ امریکہ کی جابس جو ہیں وہ باہر جا رہی ہیں. ان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بین الاقوامی طور پہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. انہوں نے یہ اپنا جو فوکس ہے اس پولیٹیکل بیس پہ رکھا ہے، جو بیس ان کو جنہوں نے ان کو وائٹ ہاؤس میں جو لے کر آئے ہیں.
وسط مدتی انتخابات پر اثر انداز ہونے والے بہت سے محرکات میں صدر ٹرمپ کے کچھ ایسے بین الاقوامی فیصلے بھی شامل ہیں جو انہیں تاریخی طور پر منفرد بنا رہے ہیں. مثلا اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی، اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کا فیصلہ. دو ایسے اہم اقدامات ہیں جو صدر ٹرمپ کے ووٹ بینک کو براہ راست مثبت انداز میں متاثر کر رہے ہیں. پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں اس قسم کے اقدامات صدر ٹرمپ کے لیے بہت ضروری تھے. انہوں نے کہا،
میرا یہ خیال ہے کہ وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے انٹرنیشنل سٹیج پہ اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہے تھے، کچھ ایسا قدم اٹھا کے کہ جو ان کو ویزیبلٹی بھی ان کے ہاتھ میں رہے اور ان کو بہت سے گینز ملیں گے اگر وہ اس کو کامیابی سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں اس وقت بہت محنت ہو رہی ہے۔
ایک بات اب تک واضح ہو گئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اور ان کا رویہ دو سال میں ان کے اپنے ووٹ بینک کو منفی طور پر متاثر نہیں کر سکا۔ صدر ٹرمپ امیدوار کی حیثیت سے پہلے بھی کامیاب رہے اور اب وسط مدتی انتخابات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق ڈیموکریٹس کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ وہ محض صدر ٹرمپ کی مخالفت کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے ملک میں ان ووٹرز کو موبلائز کریں جو ان انتخابات کا رخ بدل سکتے ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن 25 جولائی کو طے پانے والے انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں، تاہم ملک میں ہونے والے انتخابات، بالخصوص 80 کی دہائی کے بعد کے انتخابات پر دھاندلی اور سرکاری مشینری کی جانب سے مداخلت کے الزامات رہے ہیں۔ سرکاری حکام انتخابی نتائج پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، منظم دھاندلی کیا ہوتی ہے اور کیا نگران انتظامیہ کی جانب سے صوبائی عہدیداروں کے تبادلوں کے بعد دھاندلی کے امکانات مسدود ہو گئے ہیں؟ اسد حسن نے اس بارے میں ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
منظم انتخابی دھاندلی کیا ہوتی ہے اور اعلیٰ سطحی عہدیدار کس طرح انتخابی عمل اور نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر نیٹورک کے جنرل سیکرٹری اور معروف الیکشن آبزرور سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
منظم دھاندلی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی پورا ایک فریم ورک بنایا گیا ہے اور اس فریم ورک کے تحت جو پورا عمل ہے الیکشن کا، ڈیلیمیٹیشن سے لے کر اور الیکشن رزلٹ تیار ہونے تک، اس میں اپنی مرضی کے رزلٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ جو ہے سسٹم ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنی مرضی کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ڈی آر اوز ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پر سارا معاملہ دیکھتے ہیں، وہ پھر آپ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن کی پولنگ بھی کروائیں اور پھر آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن ریزلٹس بھی اناؤنس کریں۔
سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے سربراہ قمر محمد الشاد منظم دھاندلی کی شکل کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
منظم دھاندلی میں باقاعدہ ایک سکیم کے تحت، پروگرام کے تحت، وہ اپنی مرضی کا پولنگ سٹاف لگاتے ہیں۔ اس پہ ہوتا ہے کہ جو بیلٹ پیپر ہوتے ہیں وہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم پہلے ایڈوانس وہ ہے وہاں سے لے لیں ریٹرننگ آفیسر سے اور بیلٹ پیپر کو پھر اپنا مس یوز کرتے ہیں، یہ بھی ایک منظم دھاندلی میں آ جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پولیس کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔
اعلیٰ عہدیداروں کے تبادلوں سے انتخابی عمل پر کیا فرق پڑے گا؟ سرور باری کہتے ہیں،
انتظامیہ جو اس وقت ہے، نگران انتظامیہ اور الیکشن کمیشن has been trying to establish کہ ہم نیوٹرل ہیں۔
اسی بارے میں قمر دلشاد کی رائے،
یہ ایک پرانی ہمیشہ روایت چلی آ رہی ہے۔ جب تک میں 7 سال فیڈرل سیکٹر رہا تو ہمارے زمان جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے اس طرح کی ایک جب بھی الیکشن ہوتا تھا تو یہ چیف سیکرٹری، آئی جی، جو بڑی بڑی کی پوسٹر ہوتا تھا یہ ان کو ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے یہ مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑی اخاڑ پچھاڑ کر دی ہے۔ لیکن یہ چونکہ آپ اپنے صوبوں کے چیف سیکرٹری ہے ان کے بارے میں شک و شبہ پارٹی یہ ہوتا ہے کہ یہ متعلقہ جانے والے چیف سیکرٹری کے بہت قریب تھے، بڑے چہتے تھے، اس لحاظ سے ان کا ٹرانسفر کرنا بڑا ضروری۔
دونوں ماہرین کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے سلسلے میں تاحال کسی طرح کی جانبداری نظر نہیں آ رہی اور توقع ہے کہ 2013 کے مقابلے میں یہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے۔
1000 سے زیادہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی ورکرز کے انٹرویو کیے ہیں اور آفس بیئرز کے، تو 90% کے قریب جو پولیٹیکل پارٹیز کے آفس بیئرز ہیں ان کا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے اور ابھی تک کا جو عمل ہے اس میں کوئی خاص کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہو رہی۔
اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز واشنگٹن میں کیپٹل ہل کے سبزہ زار پر کئی 100 یوگیوں نے مشق کر کے یوگا کا عالمی دن منایا جو دراصل 21 جون کو ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ جل کریگ کی رپورٹ مبشر علی زیدی سے سنیے۔
سیاسی ہلچل کے لیے مشہور شہر واشنگٹن ڈی سی میں امن اور سکون کی تلاش، ایک یوگی جیفری بریڈی نے اس جانب توجہ دلائی۔ جی ہاں، یہ ہے اصل سفارتکاری، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں کا تبادلہ خیال۔ یہ ان لوگوں سے ملنے کا ایک موقع ہے جن سے میں ویسے نہیں مل سکتا تھا، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہم مغربی لون میں ہیں جو ایک بہترین مقام ہے، امریکہ کا شاندار صحن جہاں مل بیٹھ سکتے ہیں اور پسینہ بہا سکتے ہیں۔ یہ تھے یوگی جیفری بریڈی کے الفاظ۔ 4 سال پہلے اقوام متحدہ نے 21 جون کو یوگا کا عالمی دن قرار دیا تھا، لہذا دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانے اس ہفتے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانہ کیپیٹل ہل کے سبزہ زار پر سالانہ اجتماع کی میزبانی کرتا ہے، جو بھارتی سفیر نیو تیج سرنا کے مطابق سب کے لیے یوگا کا دعوت نامہ ہے۔ یہ قدیم بھارت کے فلسفے اور معمول کی جانب سے ایک تحفہ ہے، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ جدید دور کی زندگی کے دباؤ کا جواب ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ کائنات میں اپنا مقام جانیں۔ یہ آدمی کو آدمی سے جوڑتا ہے، چاہے کسی قوم یا مذہب سے تعلق ہو۔ یہ تھے بھارتی سفیر نیو تیج سرنا کے الفاظ۔ یوگا میں جسمانی، ذہنی اور روحانی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کی اصل تاریخ معلوم نہیں، لیکن خیال ہے کہ اس کا آغاز کئی ہزار سال پہلے بھارت میں ہوا تھا۔ حالیہ عشروں میں بھارت سے باہر اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھی ہے۔ ایک یوگی لکشمی پانیکر نے اس بارے میں کہا،
It looks like all the people here and I'm not talking about Indians.
ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ یہاں آئے ہیں۔ میں صرف انڈینز کی بات نہیں کر رہی، میں دنیا بھر کے تمام دوستوں کا ذکر کر رہی ہوں۔ یہاں موجود ہونا ایک شاندار موقع ہے۔ یہ تھے یوگی لکشمی پانیکر کے الفاظ۔ ذرا سا گہرا سانس لینے اور ذرا سا جسم کھولنے کے لیے وقت نکالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن جیسے مصروف شہر میں بھی اتفاق اور یکجہتی ممکن ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ورلڈ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2 سال تک ترسیلی کا شکار رہنے کے بعد ریمیڈنس یعنی ترسیل زر میں اضافہ ہوا ہے۔ ترسیل زر وہ رقم ہے جو تارکین وطن کام کرنے کے بعد اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، اور یہ اس خاطر خواہ مالی امداد کی ترجمانی کرتی ہے جس سے ان تارکین وطن کے خاندانوں کی فلاح اور ان کے آبائی وطنوں کی پائیدار نمو ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ ہر سال 16 جون کو ایسی امداد کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے اور اسے انٹرنیشنل ڈے آف فیملی ریمیڈنس کا نام دیا گیا ہے۔ کرسٹینا کے کیسیڈو سمٹ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گیل۔
مثبت معاشی نمو، بے روزگاری کی کم شرح اور امریکہ میں تارکین وطن سے متعلق سخت پالیسیاں ان چند وجوہات میں سے ہیں جو ورلڈ بینک نے امریکہ میں رہنے والے تارکین وطن کی ریمیٹنسز یعنی ترسیل زر میں اضافے کا سبب بتائی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ورلڈ بینک سے منسلک دلیپ راٹھا کا کہنا ہے،
ریمیٹنسز آر اے لائف لائن ٹو مینی کنٹریز and in particular small and
بہت سے ممالک کا انحصار ترسیل زر پر ہے، خصوصی طور پر ایسے چھوٹے ممالک جنہیں کسی نہ کسی بحران کا سامنا ہے۔ وہ چاہے کمزور ممالک ہوں، چھوٹے ملک ہوں یا چاہے غریب ممالک، جتنا غریب ملک ہوگا اتنا ہی کمزور اس کا انحصار ترسیل زر پر ہوگا۔ گزشتہ برس ترسیل زر کی مد میں کل 467 ارب ڈالر کم اور متوسط آمدنی والے ممالک کو روانہ کیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ سال یہ رقم بڑھ کر 485 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ نقل مکانی سے متعلق امور کے ماہر دلیپ راٹھا کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جنہیں سب سے زیادہ ترسیل زر کی مد میں رقم وصول ہوتی ہے، ان میں بھارت، چین، فلپائن، نائجیریا اور میکسیکو وغیرہ شامل ہیں۔ دلیپ کا کہنا ہے،
The largest remittance recipient country in Latin America.
لاتینی امریکہ کے علاقے میں سب سے زیادہ ترسیل زر جس ملک کو جاتا ہے یعنی لاتینی امریکہ اور کریبین علاقے میں، وہ ملک ہے میکسیکو، اور یہ تقریباً 31 ارب ڈالر کی رقم ہے۔ اس رقم سے امریکہ اور میکسیکو کا تعلق دنیا میں سب سے زیادہ تارکین وطن کی آمد اور زر کی ترسیل کا بنتا ہے۔ اس بارے میں دلیپ کہتے ہیں،
The US is the largest source country for remittances.
اس حوالے سے یقیناً امریکہ بطور ملک سب سے بڑا منبع ہے۔ سرکاری طور پر سالانہ 54 سے 55 ارب ڈالر کی رقم ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ سالانہ 130 ارب ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ امریکہ میں ہیٹی، نیکراگوا اور ہنڈورس جیسے ممالک کے تارکین وطن کی ترسیل زر ان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 10 سے 30% بنتا ہے۔ اس بارے میں گوئٹے مالا کی گلیڈیس فلورین کا کہنا ہے،
aquí estamos en un país nosotros que...
Here we are in a country where we work hard, but it is a country of opportunity.
यहाँ हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ये मुल्क बहुत से मौके भी फराहम करता है जिससे हम अपने खानदानों की मदद कर सकते हैं। इसी हवाले से हंडोरस की सुजैना कैंपोस कहती हैं, चूंकि हमारे मुमालिक में बहुत सी जरूरतें हैं और बदकिस्मती से वहाँ उधेड़ उम्र अफराद के लिए कोई वसाइल नहीं है। ताहम राठा के मुताबिक तरसील जर से नौजवान नस्ल को भी फायदा हासिल होता है। एल सेल्वाडोर में ऐसे खानदान जिन्हें तरसील जर मिलता है, इनके बच्चों की स्कूल से भागने की शरह कम है, जिसके मानी ये हुए कि बहुत सा तरसील जर बच्चों को स्कूल भेजने के काम आता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि कम आमदन वाले मुमालिक में बाहर से भेजी जाने वाली रकूम अपने खानदानों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
दुनिया के बहुत से मुसलमान हॉलीवुड की फिल्मों में पेश किए जाने वाले इस्लाम और मुसलमानों के तस्वुर से खुश नहीं हैं। ताहम एक नॉन प्रॉफिट तंजीम मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल या MPAC ने इस पर एहतजाज करने के बजाय फिल्म साजों के साथ राबता रखने के लिए हॉलीवुड ब्यूरो तश्कील दिया है, जिसके तहत ऐसे अफराद को मुस्लिम ऑस्कर्स नामी अवार्ड भी दिए जाते हैं जो इस घिसे पिटे अंदाज को तब्दील कर रहे हैं। लॉस एंजलिस से वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निकार वीना मुब्तदी की रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज अजीज। सभी हॉलीवुड की बेशतर फिल्मों में मुसलमानों को दहशतगर्दों या विलन्स के तौर पर पेश किया जाता है। ताहम हॉलीवुड ब्यूरो की मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल के सदर सलाम अलमारियाती का कहना है कि ये ना तो दुरुस्त है और ना ही इंसाफ पर मबनी।
यू कैन शो अ क्रिटिक ऑफ अ कल्चर बट It shouldn't be stereotypical. Stereotypical it means when you take a grain of truth and you generalize it over.
کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کلچر پر تنقید کر سکتے ہیں مگر اسے اسٹیریوٹائپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سچائی کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اسے کسی پوری آبادی پر محیط کر دیں۔ ہم اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صحیح معلومات کے خواہش مند ہیں۔ سمن اس انداز فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ہالی ووڈ بیورو تواتر کے ساتھ اداکاروں، فلم سازوں اور پروڈیوسرز کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ یہ تنظیم ان فلم سازوں کو ایوارڈ بھی دیتی ہے جو ایک تبدیلی لا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سلام الماریاتی، آپ انہیں مسلمان آسکر سمجھیے۔ یوٹیوب کے ایک ویڈیو کے مطابق انہوں نے کہا، ہم اسے حوصلہ مندی اور ضمیر کی آواز سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقتاً ہماری جد و جہد اسی چیز کے لیے ہے، یہ کہنے کے لیے ضمیر کی آواز کو تخلیق کرنا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دوسروں کی غلطیوں کے لیے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں، وہی گھسی پیٹی بات دہرا سکتا ہوں، بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، لیکن یہ غیر تخلیقی عمل ہے۔ تخلیق یہ ہے کہ پیچیدگی سے عہدہ برا ہو کر بھی انتہائی کامیابی حاصل کی جائے۔ گزشتہ 27 برس سے یہ تنظیم میڈیا ایوارڈز ایسے افراد اور پروجیکٹس کو دے رہی ہے جو گھسے پٹے تصورات کے خلاف جا کر ڈائیلاگ اور تبدیلی لاتے ہوں۔ مثال کے طور پر وی دا پیپل نامی آرٹ کمپین جس کے کو کریئٹر مارک گونزالیس کہتے ہیں،
Certain identities had just been insulted for months on end on television. We felt that it was necessary to...
وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی مہم ہے جو ہم نے تضاد اور تفریق کے ایک دور میں تشکیل دی تھی۔ مخصوص شناختوں کو مہینوں تک تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ہم نے محسوس کیا کہ ان شناختوں کو اوپر اٹھانا ضروری ہے جنہیں گرایا جا رہا تھا۔ سمن اسی طرح کی ایک اور تخلیق مس مارول ہے، جرزی سٹی کی ایک سپر ہیرو جو مسلمان ہے۔ ہالی سمتھ ایک کامک فین ہے، وہ اس کے بارے میں کہتی ہیں،
فار مینی پیپل دس کیریکٹر از دیئر اونلی ایکسپوژر ٹو جرزی سٹی، اونلی ایکسپوژر ٹو اسلام، ٹو ڈیپکشنز آف مسلم پیپل دیٹ
کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ کردار جرزی سٹی تک ان کی واحد رسائی ہے، اسلام کے بارے میں ان کے لیے واحد عکاسی، مسلمانوں کا ایک ایسا تصور جو ہالی ووڈ کی اسلاموفوبیا پر مبنی روایتی عکاسی کے برعکس ہے۔ اس سال ایسے تین افراد کو اعزاز دیا ہے جو بقول اس کے تنوع، شامل کرنے کے عمل اور سماجی انصاف کو فروغ دے رہے ہیں. ان میں پہلے آئرش راکر باب گیلڈوف ہیں. انہوں نے فریڈم آف دا سٹی آف ڈبلن نامی ایوارڈ کو اسی ایوارڈ کو حاصل کرنے والی برما کی آن سان سوچی کی کاروائیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے واپس کر دیا تھا، جنہوں نے بقول ان کے روہنگیا مسلمانوں کے قتل کی اجازت دی ہے. دوسرے ایمی ایوارڈ کے لیے نامزد کردہ سیریز دا سیکرٹ لائف آف مسلمز کے تخلیق کار جوشوا سیفٹل ہیں، اور تیسری لینا خان ہیں جو امریکی خواب کے لیے کوشاں ایک انڈین مسلم نوجوان کے بارے میں بنائی جانے والی فلم دا ٹائیگر ہنٹر کی ڈائریکٹر ہیں. امید ہے کہ یہ ایوارڈ ہالی ووڈ کے مسلمانوں کے بارے میں گھسے پٹے نظریات کو سامنے لانے میں مدد کریں گے اور فلموں اور ٹیلی ویژن پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں انسانیت پر مبنی حقیقی کہانیوں میں اضافہ کریں گے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
افریقی ممالک کو دہشت گردی کا قلعہ قما کرنے میں مدد دینے کے لیے امریکہ کے عزم کے ایک اور اظہار کے طور پر القاعدہ سے منسلک صومالیہ میں قائم دہشت گرد تنظیم حرکت شباب المجاہدین یا الشباب کے متعدد رہنماؤں کے بارے میں معلومات کی خاطر لاکھوں ڈالر کی انعامی رقم کی پیشکش کی جا رہی ہے. یہ گروپ جسے سن 2008 سے ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، صومالیہ پر کنٹرول کے لیے اس ملکی حکومت سے برسر پیکار ہے، اور اس نے کینیا میں بھی کئی ایک حملے کیے ہیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں صومالی شہریوں، امن کے سرگرم کارکنوں، بین الاقوامی امدادی کارکنوں، صحافیوں اور شہریوں اور افریقی یونین کے امن کاروں کی موت کی بھی ذمہ دار ہے، جو علاقے میں استحکام اور خوشحالی کی بحالی میں مدد دے رہے ہیں. لڑائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. دہشت گردی کا درجہ دیے جانے کی کارروائی کے تحت امریکہ نے اس گروپ پر مالیاتی اور دوسری پابندیاں عائد کر دیں، جن سے املاک پر قطغن لگائی گئی ہے اور امریکی لوگوں کو اس کے ارکان کے ساتھ لین دین کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اب امریکہ ایسی اطلاع کے لیے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے جس سے اس کے پانچ رہنماؤں کا اتا پتا معلوم ہونے میں مدد مل سکے. فواد محمد خلاف، جو صومالیہ اور سویڈن کی دوہری شہریت رکھتا ہے اور جو فواد شونگلے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور بشیر محمد محمود کے لیے جو الشباب کا ایک کمانڈر ہے اور جس کے بارے میں خیال کیا گیا ہے کہ 1979 اور 1982 کے درمیان پیدا ہوا ہے، 50-50 لاکھ ڈالر کی انعامی رقم رکھی گئی ہے. الشباب کے میڈیا کے سربراہ عبداللہی یارے کا اتا پتا بتانے پر 30 لاکھ ڈالر تک کے انعام کی پیشکش کی گئی ہے. امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام معتبر اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاعات فراہم کرنے والوں کو نئی جگہ پر منتقل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اگر آپ کو ان میں سے کسی کے بارے میں علم ہو تو قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے رابطہ کریں. معلوماتی لائن www.revoltsforjustice.net پر یا اس ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. ای میل کا پتہ ہے info@revoltsforjustice.net. شمالی امریکہ میں فون نمبر 1-800-877-3927 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. میری اور آپ کی ملاقات ہوگی دو اور نیوز بلٹن میں جو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 اور 11 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میرے ساتھ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر تھے جان ڈرڈن۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، اور آج یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنی کوشش آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہجت کو اجازت، اللہ حافظ۔